بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب حیات الصحابہ حصہ سوئم ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر ایک ہے. اس کو تالیف کیا ہے حضرت مولانا محمد یوسف کانوی رحمہ اللہ نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد احسان الحق نے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں حیات الصحابہ کا پارٹ نمبر ایک. غیب کی باتوں پر ایمان لانا ایمان کی عظمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب حیات الصحابہ رضی اللہ عنہ حصہ سوئم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے مشاہدات کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے. ایمان کی عظمت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور چند ساتھیوں سمیت حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی ہمارے ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی. ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، کہیں اس اکیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلا. چلتے چلتے انصار کے قبیلے بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے باغ کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا. پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی. میں سمٹ کر اس نالی سے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر اٹھ کر آپ چلے گئے. پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ آئے. ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، تو اس اکیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. اس خیال سے ہم سب گھبرا گئے. سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس باغ تک پہنچ گیا. باغ کا دروازہ مجھے نہیں ملا، اس لیے میں لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی سے اندر آ گیا ہوں اور وہ تمام لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دو جوتے نشانی کے طور پر دے کر فرمایا میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو اسے جنت کی بشارت دے دینا. مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین کر رہا ہو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو ہریرہ واپس جاؤ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گیا اور رو کر فریاد کرنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ملے تھے، جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے دو ہتھڑ مارا کہ میں سورین کے بر گر گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ واپس چلے جاؤ. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں, کیا آپ نے اپنے دو جوتے دے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس کا یقین کر رہا ہو تو یہ اسے جنت کی بشارت دے دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک عمل کرنے چھوڑ دیں گے. آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا انہیں عمل کرنے دو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے تھے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو, اس لیے میں ذرا فاصلے پر ایسی جگہ چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا, کون ہے؟ میں نے کہا, اللہ مجھے آپ پر قربان کرے, میں ابو ذر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر ادھر آؤ. میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے, البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مال خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا. پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر اور چلا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, تم یہاں بیٹھ جاؤ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا. یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھریلے میدان میں چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. پھر کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے, جب آپ میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, اللہ مجھے آپ پر قربان کرے, آپ اس پتھریلے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس پتھریلے میدان کے کنارے میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا, اے جبرائیل, اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, جی ہاں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں, اگرچہ وہ شراب پیے. بخاری مسلم اور ترمذی کی اس جیسی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا, چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے, یعنی ایسا ہی ہوگا اگرچہ ابو ذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے دیہاتی تھے جنہیں علقمہ بن علاسہ کہا جاتا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ, میں بہت بوڑھا ہوں, اب اس عمر میں قرآن نہیں سیکھ سکتا ہوں, لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور مجھے اس کا پکا یقین ہے. جب وہ بڑے میاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے, یا فرمایا, تمہارا یہ ساتھی بڑا سمجھدار ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی اسے سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہو جائے گا. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جمائے رکھا، اور یہ وہ تقویٰ والا کلمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرتے وقت بہت ترغیب دی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یعلی بن شداد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اس وقت حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور وہ میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب یہود میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ ہم نے کچھ دیر اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ہم نے بھی نیچے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس پر جنت کا تو نے وعدہ کیا، اور تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، غور سے سنو، تمہیں بشارت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت رفاعہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے، جب ہم قدید یا قدید مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے۔ بس اس بات کے سنتے ہی سب رونے لگے، کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رویا نہ ہو۔ ایک آدمی نے کہا، اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر کی بات کی اور فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ سے جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تم نے ایسے اور ایسے کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا، لیکن وہ ہر مرتبہ یہی جواب دیتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی کہے، تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلے کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان جواب دیں گے کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ مسلمان جواب میں کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلے کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیاتیں پڑھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورہ الحجر آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو لات اور عزا بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں یہ لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے اے رب تو ہمارا یہ نام ختم کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے اور وہ اس نہر میں نہائیں گے تو وہ سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی، فرشتہ ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ راوی نے پوچھا کہ جب وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اعراض فرما لیا۔ حضرت صلہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعراض فرما لیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے صلہ یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ حضرت سالم بن ابی الجعد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو سعد بن منبہ نے 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آدمی کے مال میں سے 100 غلام بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے عمل بتا دوں۔ ایک تو وہ ایمان جو دن اور رات ہر وقت دل سے چمٹا ہوا ہو، اور دوسرے یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں، لہٰذا جو بخل کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کر سکتا ہو، اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔ ایمان کی مجلسیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملتے تو اس سے کہتے، آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان کو تازہ کریں۔ ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آدمی سے کہی، اسے غصہ آ گیا اور اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے ایمان کو چھوڑ کر ایک گھڑی کا ایمان اختیار کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، یہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، آؤ ہم ایک گھڑی اپنا ایمان تازہ کریں۔ اس نے کہا، کیا ہم پہلے سے مومن نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہیں، لیکن ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت شریح بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ ہم ایمان تازہ کر لیں اور ذکر کی مجلس میں اللہ کی ذات و صفات کا آپس میں ذکر کرنے بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے، آؤ ہم کچھ دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں، کیونکہ دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور و شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملتے تو مجھے کہتے، اے اویمر، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ چنانچہ ہم بیٹھ کر مذاکرہ کر لیتے، پھر مجھ سے فرماتے، یہ ایمان کی مجلس ہے، ایمان تمہارے کرتے کی طرح ہے، جیسے تم نے پہنا ہوا ہوتا ہے پھر تم اسے اتار لیتے ہو، اتارا ہوا ہوتا ہے پھر تم اسے پہن لیتے ہو، اور دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور و شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں ایک دو کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے، ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کرتے رہیں۔ حضرت اسود بن ہلال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، کتنے میں انہوں نے فرمایا، آؤ کچھ دیر بیٹھ کر ایمان تازہ کریں۔ ایمان تازہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ایمان تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم ایمان کیسے تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ اللہ اور رسول کی بات کو سچ ماننا اور اس کے مقابلے میں انسانی تجربات اور اپنے مشاہدات کو غلط سمجھنا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ آدمی گیا اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے شہد پلا دیا، اس سے تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا، پھر آ کر عرض کیا، رسول اللہ، اس کو تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سچ فرماتے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اب جا کر اس نے بھائی کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضرورت پوری کر کے گھر واپس آتے اور دروازے پر پہنچتے تو کھنکھارتے اور تھوکتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک اندر آئے اور ہمیں کسی نامناسب حالت میں دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ ایک دن آئے تو انہوں نے کھنکھارا، اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو پت کا منتر پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میں نے اسے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو میری گردن میں ایک دھاگا نظر آیا۔ انہوں نے کہا، یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا، اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھاگا پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا، عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منتر، تعویذ اور گنڈا یہ سب شرک ہے، بشرط یہ کہ ان چیزوں کو ہی خود اثر کرنے والا سمجھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ دکھنے آ گئی تھی۔ میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم کیا کرتا تھا، جب بھی وہ دم کرتا میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان تمہاری آنکھ پر ہاتھ سے کوچا مارتا تھا جس سے آنکھ دکھنے لگتی تھی۔ جب وہ یہودی دم کرتا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ تمہیں یہ کافی تھا کہ تم اس موقع پر یہ دعا پڑھ لیتی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اذهب بأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضرت اکرامہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی باندھی گھر کے کونے میں سو رہی تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور ان کو بستر پر نہ پایا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندھی میں مشغول دیکھا۔ وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی۔ اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا، ہاں کیا بات ہے، اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چھرا گھونپ دیتی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں باندھی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا، میں باندھی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو وہ جنبی ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور میں ابھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا، اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار اس طرح پڑھے کہ ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔ محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن اور چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے، اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب مشرکین بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔ یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھنے کیا تو انہوں نے کہا، ہم جنگ صفین میں تھے تو ایک آدمی نے کہا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کہا، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، کیونکہ ہم نے صلح حدیبیہ کے دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم لڑنا مفید سمجھتے تو ہم مشرکوں سے لڑ سکتے تھے۔ لیکن ہم نے مفید نہ سمجھا۔ صلح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہمیں ہمارے دین میں کیوں دبایا جا رہا ہے اور ابھی اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا بلکہ وہ غصے میں بھرے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن خطاب یہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں اپنی رائے کو ناقص سمجھو۔ کتاب حیات صحابہ کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا، بچے اس کا پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔